Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darus Salam, Toronto, Canada. Saturday after 9th Tarawih, 28th of July, 2012. Janazah of Hazrat Hamza radiallahu ta'ala anhu was offered 70 times. How Khalid bin Walid and Osama ibn Abi Talha accepted Islam. Only Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu and Abdul Rahman ibn Auf led the prayer in the presence of Nabi Karim sallallahu alayhi wasallam. Son-in-law of Prophet sallallahu alayhi wasallam, Abul As ibn Rabbi, came to Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahid Damat Barakatuhu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو, دوستو اور بزرگو, سلسلہ وار وہی مضمون, ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو, عبادات والی لائن ٹھیک ہو, اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو, معاشرت والی لائن ٹھیک ہو, معاملات والی لائن ٹھیک ہو, تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی اور یہ دنیا میں بھی چمکے گا, مرنے کے بعد بھی یہ چمکے گا, کبھی بھی نامراد یہ آدمی نہیں ہوگا. اس سلسلے میں میں نے اخلاقی مضمون کو تھوڑا زیادہ واضح کیا آپ لوگوں کے سامنے, عمر ابن وہب کا قصہ بیان کیا, سمامہ ابن اسال کا قصہ بیان کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں صفان ابن امیہ کے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا. اس طریقے پر جریر ابن عبداللہ البجلی, یہ جو مسلمان ہوئے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہی مسلمان ہوئے. یہ قصہ بھی میں بیان کر چکا ہوں آپ کے مجالس کے اندر, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, وہ سامنے آئے تھے مشرک, لیکن حضور خود گئے, جا کر مصافحہ کیا, بٹھایا, چادر بچھائی, تو وہ متاثر ہوئے تو یہ اللہ کا نبی ہے اور میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے, چادر جو ہے اپنے سر پہ رکھ لی. کہا کہ یہ چادر کی جگہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں, بلکہ چادر کا درجہ یہ ہے کہ میرا سر پر چادر کو رکھوں, اور جو ہے مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اسی طریقے پر کئی صحابہ کے قصے ملتے ہیں. خالد ابن ولید, جو حالانکہ خالد ابن ولید آپ جانتے ہو کہ غزوہ احد میں جتنی عورتیں بیوائیں ہوئی ہیں غزوہ احد کے قصے کی وجہ سے, اور جتنے مرد شہید ہوئے ہیں اور جتنے بچے یتیم ہوئے ہیں, ان سب میں سب سے زیادہ حد جو ہے وہ خالد ابن ولید کا ہے, یعنی سبب خالد ابن ولید ہے کہ یہ سبب ہے کہ ان کی وجہ سے یہ مدینہ میں بیوائیں ہوئیں, ان کی وجہ سے بچے یتیم ہوئے, ان کی وجہ سے نوجوان شہید ہوئے, بس کہ وہ انہوں نے چونکہ جنگی ماہر تھے خالد بن ولید، غزوات کی مہارت تھی ان کو، تو انہوں نے مشرکین مکہ کو اس طریقے سے ڈھنگ سے انہوں نے ایسی ترتیب دی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا، احد پہاڑ کے سامنے سے نہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور کے دانت مبارک جو شہید ہوئے، اور اس طریقے پر اپنا حمزہ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور حضور کا غم، حدیثوں میں آتا ہے کہ غم کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جنازے کی نماز 70 مرتبہ پڑھی ہے، غم کے مارے، جو جنازہ لایا جاتا تھا پھر اٹھا دیا جاتا تھا، ایک ایک جنازے پر الگ الگ نماز پڑھتے تھے اس وقت میں، کبھی ایک جنازہ لایا اس کو اٹھا دیا، دوسرا جنازہ لایا اس کو اٹھایا، یہ کہا کہ حمزہ کا جنازہ مت اٹھاؤ، رہنے دو. اور جب ان کا حال دیکھا حضرت حمزہ کا کہ ناک کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، کلیجہ نکلا ہوا ہے، اور یہ سارا جب منظر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے، اور کھڑے رہ کر ایک جملہ کہا، اے حمزہ میرا ارادہ تجھے دفن کرنے کا نہیں ہے، میں نہیں چاہتا میں تجھے دفن کروں، لیکن مجھے صفیہ کا خوف ہے، صفیہ برداشت نہیں کرے گی، یہ حضرت حمزہ کی بہن تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو مجھے صفیہ کا خوف ہے، لولا انی اخاف علی صفیہ ما دفنت، مجھے صفیہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے بالکل دفن نہ کرتا، لیکن صفیہ کا خوف ہے کہ صفیہ جو ہے برداشت نہیں کر سکے گی، اس کے لیے میں تجھے دفن کر رہا ہوں، ورنہ میری تمنا یہ تھی کہ تجھے ایسے ہی میں چھوڑ دوں اسی حال میں، اور جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی جانور یہ آ کر تجھے نوچیں اور تیری قبر جو ہے ان کے پیٹ بنے، حشر کے میدان میں ان کے پیٹوں سے، ان کے پوٹوں سے تیرا تو اٹھے، اور تو اب حشر کے میدان میں ان کے پیٹوں سے پوٹوں سے تو نکلے، اللہ مجھے پوچھے کہ تو کیا رہا، میں کہوں گا اللہ میرا چچا جو ہے یہ تیرے دین کے خاطر جان دے کر آیا تھا، اب دیکھ اس کا پاؤں کہاں سے نکل رہا ہے، اس کا ہاتھ کہاں سے نکل رہا ہے، میری تمنا یہ تھی، لیکن صفیہ برداشت نہیں کرے گی، اس کے لیے میں تجھے دفن کر رہا ہوں. یہ سارا سبب کون بنا؟ خالد بن ولید، کہ سبب یہ بنے. اچھا سب جانتے تھے مدینہ والے کہ یہ سارا مدینہ میں غم لانے کا آدمی یہ واحد آدمی سبب بنا ہے، کہ زیاد بن سکن ایک نوجوان صحابی تھے، زیاد بن سکن حدیث میں آتا ہے، ان کو بھی ایسا برچا اور ایسا نیزہ لگا کہ وہ اپنا خون نکل رہا تھا ان کا، تو وہ خون جو ہے وہ ایسا دبائے ہوئے تیزی سے آج چلے پھر جب نہیں چل سکے تھے پھر تھوڑا گھسٹ گھسٹ کر حضور کی خدمت میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے جو پاؤں تھے وہ پاؤں کے اوپر اپنا سر رکھا اور کلمہ پڑھ کر وہی وہ شہید ہو گئے. ذریعہ کون، یہ سبب کون بن رہا ہے کہ یہ نوجوان بن رہا ہے خالد بن ولید، کہ غزوہ احد کی مسلمان ہوئے نہیں تھے، اتنا خراب آدمی، اور اتنا یعنی کہ پتا ہے کہ یہ آدمی نے کتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے بعد مدینہ میں داخل، اس وقت نوحہ جائز تھا، غزوہ احد تک نوحہ کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد وہ روتی تھی عورتیں دو دو مہینے تک، تین تین مہینے تک، وہ عورتیں جو ہیں وہ روتی تھی اس کی تعریف کر کے، ارے یہ تو پہاڑ جیسا آدمی تھا، یہ تو بہت خوبصورت تھا، بہت کام کرنے والا تھا، نوحہ جائز تھا. تو جب مدینہ منورہ میں حضور داخل ہوئے تو رونے والیوں کی آوازیں آ رہی تھی، نوحہ جائز تھا تو رونے والیوں کی آوازیں آ رہی تھی، تو حضور نے کہا میرا چچا نے ایسے پردیس میں جان دیے کہ اس پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں. پھر انصار کی عورتیں آئیں اور انصار کی عورتوں نے کہا کہ جو ہے حضور نے کہا وہ حمزۃ اللہ بوا کی اللہ، کہ حمزہ پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں، تو ساری انصار کی مدینہ کی عورتوں نے کہا ہمارے شوہروں پر، ہمارے بھائیوں پر تو ہم اکیلے رونے والیاں ہیں، لیکن حمزہ کے اوپر مدینہ کی ساری عورتیں رونے والی ہیں. سبق کون بن رہا ہے؟ یہ خالد بن ولید دندان مبارک شہید ہو رہے، خون نکل رہا. آج وہ خون بند نہیں ہوتا تھا، وہ خون جو ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں بہت کوشش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، یعنی تھوڑا سا بولو پھر نکلنا شروع ہوتا تھا. تو بہت کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے خون رک جائے رک جائے. تو ایک صحابی تھے, وہ دور سے دیکھا کہ جھمگٹا ہے حضور کے قریب, بھی کیا معاملہ ہے؟ یہ کہ دندان مبارک شہید ہوئے, خون رک نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہے کہاں. یہ کہہ کر وہ قریب آئے, حضرت کہاں سے خون آ رہا ہے؟ کہا حضرت آپ ذرا منہ کھولے. منہ کھولا اور اپنا منہ وہاں لگا لیا, وہ صحابی نے چوسنا شروع کیا. اب وہ خون جو زمین پر گر رہا تھا وہ ان کے پیٹ میں, تو ایسا زور سے چوسا کہ وہ جو خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو تھم گیا. تو حضور نے کہا بھئی خون تمہارے منہ میں ہے, یہ سب باہر ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہہ کر وہ صحابی گئے باہر اور پھر جو پی گئے. وہ صحابی خون واپس آئے, حضور نے فرمایا خون تم نے ڈال دیا کسی جگہ؟ یہ کہا تھا میں نے دفن کر دیا. جواب دیا میں نے دفن کر دیا. کہا کہاں دفن کیا؟ یہ کہا ایسی جگہ دفن کیا ہے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے. نہیں بتاؤ کہاں دفن کیا؟ یہ کہا حضرت پہ پی گیا. تو حضور نے کہا کوئی اگر جنتی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے, جس کے بدن میں نبی کا خون چلا جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. کہ جنتی دیکھنا چاہے دیکھ لے. پھر وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دیں میں میدان میں جاؤں. چنانچہ وہ یہ نہیں کہ حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی اب کام کی چھٹی, یہ نہیں. ایک بڑے میاں ملے مجھ کو, میں نے ہم اس تشکیل کے لے گئے ان کی. میں نے کہا چچا نماز کی پابندی کرو یہ کرو. تو نماز پڑھتے ہو چچا؟ یہ کہنا نماز نہیں پڑھتا. تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ میں نے 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. ارے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے تمہاری نماز کی چھٹی کیسے ہوگی؟ حضور کے خواب میں دیکھنے سے نماز کی چھٹی کیسے ہوگی؟ یہ فرمایا میں کچھ تھا تو ہوئی, تو حضور میرے خواب میں آئے. شیطانی دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ بہت پرانا ہے, بہت سارے اس نے جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا اور جو ہے فرشتوں کے سامنے بھی تقریریں کی اس نے, بہت پرانا اس لیے سارے چال وہ جانے. وہ کیا کہ میڈم یہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں کچھ تھا تو ہی تو حضور میرے خواب میں آئے. کہ کسی کی شکل میں شیطان کی شکل میں تو حضور نہیں آ سکتے, شیطان شکل نہیں بنا سکتا. تو بھائی میں کچھ تھا تو ہی تو آئے. تو مجھے غصہ آیا, میں نے کہا چچا آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے, ابو جہل نے جاگتے میں دیکھا تھا. جنت مل جائے گی اس کو؟ حضور کے ساتھ کھانا بھی کھایا, حضور کے ساتھ جاگتے بھی دیکھا اس نے, ابو لہب نے, ابو جہل نے. تو اس لیے اب ان صحابی کو حضور نے کہا ابھی کوئی جنتی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے, کیونکہ میرا خون اس کے پیٹ میں گیا ہے. تو انہوں نے نہیں کہا بس اب میں تو جنتی ہوں اور واقعی جنتی ہوں, نبی نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. لیکن وہ خود کہہ رہے کہ حضرت میں میدان میں جا رہا. میدان میں گئے, تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ شہید ہو گئے. یہ سارا سبق کون بن رہا ہے؟ خالد بن ولید. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ آدمی سبب بنا ہے, حضور جانتے ہیں کہ یہی آدمی سبب بنا ہے سب, اور سارا مدینہ جانتا تھا. لیکن جب حضور یہ اخلاق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قمرے کی قضاء کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا عمرہ طواف کر رہے تھے عمرے کا, تو سارے کے سارے مشرکین مکہ دور دور سے دیکھ رہے تھے, سب دور کھڑے کھڑے کہ حضور کے خالد کچھ وقت کے لیے اجازت دی دی آؤ اور آپ عمرہ قضا کرو اور چلے جاؤ واپس, ٹھہرو مت یہاں. حدیبیہ کے بعد جو صلح ہوئی تھی اس میں یہ اجازت دی تھوڑے وقت کے لیے آؤ عمرہ کرو چلے جاؤ, ٹھہرنا مت, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل جانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے. تو خالد ابن ولید کے بھائی تھے ولید ابن ولید, یہ مسلمان تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو حضور طواف کرتے کرتے ولید ابن ولید سے پوچھ رہے ہیں کہ ولید یہ سارے مشرکین مکہ دکھائی دے رہے ہیں, تیرا بھائی خالد نہیں دکھائی دے رہا ہے, میں سب کو جانتا ہوں فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے, تیرا میں خالد کہاں ہے؟ अच्छा इसलिए नहीं पूछा उसे मारना है उसे पकड़ना है उसे, इसलिए अभी तो हमारी हुकूमत है ही नहीं हुआ। तो उनके भाई ने कहा हजरत आप दुआ फरमाए, तो हुजूर ने कहा कि ए अल्लाह तो खालिद बिन वलीद को ले आ, को मदीना शहीद हुआ है, मदीना मुनव्वरा के नौजवान शहीद हुए और औरतें बेवाई हुई, उस आदमी के लिए नबी ये अखलाक बरत रहा। और आज हमारा मिजाज किया कि मामूली सा अगर खाने में नमक ज्यादा आ गया तो आसमान नीचे जमीन ऊपर, दुनिया में मिली है ऊपर मत मिलना, दुनिया भर के आदमी सुनाएंगे बातें, मामूली सा दिमाग के तो मिजाज के खिलाफ हुआ। मैं अरबों में कहता हूं कि मामूली मिजाज के खिलाफ हुआ या मामूली कोई चीज हुई, दादू के साहब मैं देखता हूं टाइम तो आने दे तेरा, किसी के साथ कोयन बन हो गई किसी का, तो आदमी फौरन बद अखलाकी पर बद जुबानी पर उतर आता है, गाली गलौज पर उतर आता है, गाली देने वाला अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। इतना याद रखना कि गाली देने वाला ये अल्लाह की निगाह से गिर गया है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूछ रहे खालिद बिन वलीद के सिलसिले में कि वलीद तेरा भाई खालिद दिखाई नहीं दिया। अब तवाफ से जो फारिग हुए तो ये वलीद इब्न वलीद सीधे भागे भागे खालिद इब्न वलीद के घर पर गए, दरवाजा फिर हटाया, घर वालों ने खोला दरवाजा, मेरा भाई खालिद कहां है, देखो तो भाग गए। वो तुम लोग यहां मक्का में आए हो ना, तो वो ही उसका अकीदा ये कि मुसलमानों ने मक्का को नापाक किया है, तो मैं नापाक जमीन में नहीं रहूंगा। वो तो जब तुम जाओगे फिर आए, जब तुम यहां से निकल जाओगे फिर आएगा, वो यहां वो नहीं है यहां। इतना सख्त आदमी था खालिद, तो इनके भाई दरवाजे पर बैठे हुए खत लिख रहे हैं, ए मेरा भाई खालिद तुझे खुशखबरी सुनाता हूं कि तवाफ करते करते अल्लाह के नबी ने तुझे याद किया है और तुझे अल्लाह ने अकल दी, और तेरा जैसा आदमी दीन से गाफिल है, इस्लाम से गाफिल है, तेरी सलाहियत कहां लग रही है, तेरी इस्तेदाद कहां लग रही है, तू कहां भटक रहा है, तूने बातिल के मैदानों में खूब घोड़े दौड़ाए हैं, अब मैं तुझे खुशखबरी दे रहा हूं कि अल्लाह करे कि तू हक के मैदानों में घोड़े दौड़ावे। बस खत का भाभी ये खत जो है खालिद को दे देना। ये कहकर वलीद इब्न वलीद आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा कजा करके मदीना मुनव्वरा वापस, वहां ठहरना तो था नहीं, जब वापस पहुंचे तो ये खालिद बिन वलीद फिर मक्का आए। जब मक्का आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना मुनव्वरा, अब खालिद बिन वलीद जब मक्का आए तो खालिद बिन वलीद की उनके घर वालों ने खत दिया, भाई तुम्हारे भाई वलीद बिन वलीद आए थे, खत दे गए। खालिद बिन वलीद ने खत पढ़ा और खत पढ़ते ही इनकी आंखों में से आंसू, ये नदामत के आंसू थे। बाज मर्तबा नदामत के आंसू ये बड़े बड़े गुना यानी बड़े बड़े जो पहाड़ है जहन्नम के उसको बुझा देता है नदामत का आंसू। हमारे यहां दिल्ली में एक एक बाजार था हुस्न का बाजार, उसके कहते हैं कि ये बाजार हुस्न का है, तो मौलाना इस्माइल की लड़कियां औरतें जिनाकारियां ये दिल्ली में एक इलाका है उसका नाम ही था हुस्न का बाजार। तो मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस बाजार में एक मर्तबा रात में दाखिल हुए और वहां एक खातून रहती थी गैर मुस्लिमा, उसका नाम था मोती और वो बड़ी थी सबसे, और महीनों तक उसके ग्राहक जो है वो बंदे रहते थे, और यानी कि वो जो है सबके सरदारन, खूबसूरत भी इतनी और फिर जो है उसके ग्राहक भी बहुत। तो हजरत जो है उसी के कोठे पर गए और उसी के कोठे पर जाकर दस्तक दी, वो समझे ग्राहक आया है। उसने जो है ऊपर से झांका, देखा करे तो फकीर है, जो फकीरों का लिबास होता है तो भी तो फकीर है, तो उसने 2 रुपये भीख بھیک دی کے لو بابا یہ پیسہ لو جاؤ. تو اس نے کہا بیٹے موتی فقیر جو ہے پہلے صدا لگاتا ہے پھر بھیک لیتا ہے, میری صدا سن, میں صدا لگانا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر فقیر کشکول لے کر گھومتے ہیں تو کچھ نہ کوئی اشعار پڑھتے ہیں, کوئی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے, کوئی اشعار پڑھتا ہے. پہلے میں صدا لگانا, میں صدا لگاتا ہوں میری صدا سن. تو وہی کھڑے کھڑے کہہ رہی ہے سناؤ بابا سناؤ. یہ کہنا تجھے اکیلے کو نہیں سناؤں گا, یہ جتنی بھی تیری خادمہ ہیں جتنی بھی تیری سہیلیاں ہیں سب کو جو ہے تو اپنے کوٹے میں باہر نکلوا, سب کو سنانا چاہتا ہوں. تو اس نے سیٹی ماری, جو سیٹی ماری جو سب لڑکیاں جو ہے وہ نکلی اپنے اپنے کوٹھے پر. ارے بابا آیا ہے کو صدا لگانا چاہتا ہے. اب جب سب موتی سب آ گئی, کہا بابا آ گئی جلدی سے سنو صدا. تو انہوں نے جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے آیت قرآن کی پڑھنی شروع کی, والتین والزیتون وطور سینین. بس ایسے ڈھنگ سے حضرت نے وہاں نیچے کھڑے کھڑے قرآن شریف پڑھا ہے کہ وہ موتی جو تھی اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل آئے. پھر اس کا ترجمہ بھی کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو خوبصورتی دی, ہم نے انسان کو خوبصورتی دی, اور اسی خوبصورتی سے ہم کو ہی بھول بیٹھا. یعنی خوبصورت تو میں نے بنایا اور اسی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے ہی بھول بیٹھا. اس قسم کی حضرت نے تفسیر کی اس کی, تو وہ موتی جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور آنسو نکل کر کہا بابا تم کیا چاہتے ہو. یوں کہا تھا بیٹے موتی میں تیرے لیے جنت چاہتا ہوں, اللہ تجھے جنت. اگر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اگر کلمہ پڑھنا ہوگا, اگر کلمہ پڑھتی ہوں علماء, میں نے میری کتاب میں قصہ لکھا ہے بکھرے موتی نے تفسیر سے لکھا ہے, میں مختصر سنا رہا. وہیں پر وہ مسلمان ہوئی اور اس کے وہ جو آنسو نکلے تھے اس کی پچھلی زندگی کے سارے داغ اس نے دھلوا دیے, سارے داغ دھل گئے. اور وہیں پر مسلمان ہوئی, ایک مجاہد کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اور اللہ کے راستے میں شہید بن کر مری. کہ کسی جگہ کام میں جیسے جاتے ہیں تو اس کو جو بندوق لگی یہ لگا, روٹیاں پکا کر علماء کو سب کو کھلاتی تھی روٹیاں بنا کے. جس دعوت کے کام میں چلتے ہیں تو ہر ایک کے ذمہ الگ الگ کام ہوتا ہے, تو اس کے ذمہ روٹیاں بنانا. یہ ندامت, تو یہی ندامت کے آنسو خالد بن ولید کے تھے. خط پڑھ رہے ہیں اور خط پڑھتے پڑھتے جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بیوی کہہ رہی ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں, کیوں رو رہا ہے خالد؟ یہ کہا یہ خط رولا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یاد کیا, میں اتنا خراب آدمی, میں نے ان کے پتہ نہیں کتنے بچے یتیم کروائے, کتنے عورتیں وواہیں کروائیں, اور یہ مجھے یاد کیا. یہ کہہ کر یہ خط لے کر سیدھے جو ہے یہ حرم میں آئے, حرم شریف میں آئے اور کعبے کی طرف پوری پوری رات دیکھتے جاتے تھے اور خط کی طرف دیکھتے جاتے تھے پوری پوری رات, اور روتے جاتے تھے, اے اللہ تیرا کیا ارادہ ہے میرے بارے میں, تیرا کیا ارادہ ہے میرے بارے میں, تیرا کیا ارادہ ہے تو میرے دل میں ڈال میرے بارے میں. بس ایک جملہ کہتے تھے, تیرا کیا ارادہ ہے. چنانچہ اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ خالد جیسا آدمی جائے, یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ یہ آدمی تو مقابلے پر رہا ہے, اب کیسے جائے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا رہا, ان دنوں میں خواب عجیب عجیب خواب آئے, کبھی خواب آئے میں تنگیوں میں ہوں اور وسعت کی طرف جا رہا ہوں, کبھی خواب آئے کہ میں پھل کھا رہا ہوں, کبھی خواب آئے کہ میں مچھلیاں کھا رہا ہوں, کبھی اس قسم کے خواب میں دیکھتا رہا. اور میں یہ سوچتا رہا کبھی خواب کی تعبیر کس سے پوچھوں. خواب کی تعبیر میں سب سے زیادہ مہارت حضرت ابو بکر کو تھی, یہ بہت ماہر تھے خواب کی تعبیر میں. تو خالد بن ولید نے کہا, حدیث میں آتا ہے کہ میں اگر اللہ نے میرے لیے مقدر میں چاہا مدینہ منورہ جانا تو میں ابو بکر سے ضرور پوچھوں گا کہ میرے خواب کی کیا. ایسے مبشرات انہیں آتے رہے, بس خواب دیکھتے رہے. جب ان کو بہت خواب آنے لگے خالد بن ولید کو, تو انہوں نے کہا ہے کہ اب مجھے مدینہ جانا چاہیے, اب مدینہ منورہ کی طرف مجھے. لیکن مدینہ کیسے جاؤں, اکیلا کیسا جو کسی کو ساتھ لوں, کس کو ساتھ لوں بھائی؟ تو دل میں یہ آیا کہ چلو میں چلتا ہوں اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس. یہ ان کے دوست تھے اکرمہ ابن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا. آئے بیٹھے, بھائی خالد کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھائی اب تو بدر کا بھی قصہ ہو گیا, یہ سارے اب جو ہے سارے حالات ہم پر جو آئے ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے بہت کمزور ہو رہے ہیں. اب میرے دل میں بات یہ ہے کہ مدینہ جا کر ہم مسلمان ہو جائیں. اکرمہ نے کہا کہ آج بات کی, آج کے بعد مت کرنا بات, ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, ابو جہل کا بیٹا مسلمان نہیں ہوگا. اور جملہ کہا کہ شیطان بھی مسلمان ہو جائے گا, ابو جہل کا بیٹا مسلمان نہیں ہوگا. کہ شیطان مسلمان ہوگا یا اگر سنے تو سچی مان لینا, ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو جائے کبھی سچا مت ماننا. لے کبھی آج کی بات کی, آج کے بعد سے. تو خالد بن ولید نے کہا نہیں نہیں میں تو دیکھ رہا تھا تو اپنے دھرم پر پکا ہے کہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا, وہ اس کو تھوڑا سا منانے کے لیے کہ کبھی یہ تلوار نہ اٹھا. لگ وہ چودھری, یہ بھی چودھری, میں تو خالد ٹرائی کر رہا تھا. اب خالد بن ولید واپس آئے, اب کیا کروں, کس کے پاس جاؤں, کس کو کہوں؟ چنانچہ یہ آئے عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس. کون عثمان ابن ابی طلحہ؟ جن کا قصہ میں نے کل بیان کیا تھا, ام سلمہ والا, اسی مناسبت سے قصہ بیان کر رہا. یہ آئے ان کے پاس, بھائی عثمان ہمارے جو حالات ہیں وہ تو تمہارے سامنے ہیں, اور بہت, اور میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ مدینہ جاؤں. عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا میرا بھی ارادہ ہو رہا ہے. کہا چل بہت اچھا ہو گیا, تو کسی کو بتا یہ مت, میں بھی نہیں بتاؤں گا, بتا کب نکلنا ہے یہاں سے. تاریخ طے کی اور کہاں ملیں گے اپن دونوں کو, فلاں جگہ ملیں گے. بس وہ ملے اور عثمان ابن ابی طلحہ اور خالد ابن ولید دونوں کو دونوں چپکے سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں ایک خیمہ دیکھا, اور وہ خیمہ تھا عمر ابن عاص کا. یہ حبشہ سے آ رہے تھے, یہ خیمہ تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ اب عمر ابن عاص ان دونوں سے بڑے, یہ تو چھوکرے ہیں, یعنی ان کے ماحول میں یہ لڑکوں میں شمار ہوتا ہے, اور عمر ابن عاص بڑے لوگوں میں, چودھری میاں حضرت اتنے بڑے تھے عمر ابن عاص کا کہ بڑے بڑے جو بادشاہوں کے پاس کسی کو جانا ہو یا بادشاہوں سے میٹنگیں کرنی ہو یا بڑے بڑے معاملے حل کرنے ہوں تو عمر ابن عاص کو بھیجا جاتا تھا. عمر ابن عاص, مغیرہ ابن شعبہ, ابو موسیٰ اشعری, سمجھدار قسم کے لوگ. تو مکہ والوں نے عمر ابن عاص کو بھیجا تھا نجاشی کے پاس, اور نجاشی کے پاس کیوں بھیجا؟ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف, نجاشی نے پناہ دی تھی نا مسلمانوں کو, تو مسلمانوں کے خلاف کہ وہاں جا کر ذرا سمجھاویں بجھاویں کریں تاکہ مسلمانوں کو وہ نکال دے وہاں سے. یہ عمر ابن عاص وہاں گئے تھے, تو وہاں ان کی کچھ چلی نہیں. تو عمر ابن عاص وہاں سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف, اور یہ دونوں بھی مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے مدینہ کی طرف. تو ان دونوں نے دیکھا کہ ارے بھائی مانو نہ مانو, یہ تو عمر ابن عاص کا غلام ہے, یہ گھوڑا بھی عمر ابن عاص کا ہے, خیمہ بھی عمر ابن عاص کا ہے. ارے بھائی پکڑے گئے, مکہ والوں سے تم جان بچا کر آئے لیکن یہاں پکڑے گئے, لیکن یہ بھی چودھری ہے, یہ چھوڑے گا نہیں ہم کو. اب قریب سے گزرے تو عمر ابن عاص خیمے میں سے نکلے. ارے ارے لونڈو کہاں جا رہے ان دونوں, لونڈو کہاں جا رہے تم؟ تو ان دونوں نے کہا چچا جان آپ کہاں جا رہے؟ یوں کہا میرا مت پوچھو تم کہاں جا رہے. ہر ایک آدمی چھپا رہا ہے, جا رہے تینوں مدینہ لیکن چھپا رہا ہے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ ہو جاوے, کہیں میرے خلاف نہ ہو جاوے. تو وہ عمر ابن عاص کہہ رہے لونڈو کہاں جا رہے ہیں, چچا جان آپ کہاں جا رہے؟ تو خالد ابن ولید جری تھے, انہوں نے کہا چچا جان ہم تو مدینہ جا رہے. تو عمر ابن عاص نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا. چلو تین کی جماعت بن گئی. اب جب مدینہ منورہ کے قریب میں پہنچے تو کسی نے ولید ابن ولید کو خبر دی, بھائی کو, تیرا بھائی آیا خالد. میرا بھائی؟ ہاں نانا میرا بھائی تو نہیں آ سکتا. ارے بھی میں نے دیکھا, پہچانتا ہوں خالد بن ولید کو. وہ آیا اور اب جو ہے کپڑے بدل رہا ہے, اور حضور, تو ولید بن ولید نے کہا کہ حضور کو تم خوشخبری مت دینا, میں خوشخبری دوں گا. دوڑ دوڑ ولید ابن ولید آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضرت وہ میرا بھائی خالد جو ہے وہ آیا ہے, آپ نے یاد کیا تھا نا اس کو, وہ آیا ہے. تو ام سلمہ عثمان ابن طلحہ کے لیے دعا کرتی تھی, تو ام سلمہ نے کہا ساتھ میں کون ہے, یہ کہ عثمان ابن طلحہ ہے. تو ام سلمہ بہت روئی, اللہ نے میری دعا قبول کی, عثمان ابن طلحہ بھی آیا, اللہ نے میری یعنی حضور کو خالد ابن ولید کے آنے کی خوشی اور ام سلمہ کو عثمان ابن طلحہ کے آنے کی خوشی, کہ دونوں کو خوشی الگ الگ ہے کیونکہ انہوں نے خدمت کی تھی ام سلمہ کی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ خالد ابن ولید آ رہے ہیں تو حضور نے صحابہ سے کیا کہا کہ دیکھو خالد ابن ولید آ رہا ہے, کوئی بھی پرانی بات نہ چھیڑے, احد میں یہ ہوا, یہ تو نہیں کیا, اس کی وجہ سے بچے یتیم ہوئے, نو ہماری بہنیں بیوائیں ہوئیں, یہ کوئی بات نہ چھیڑے, بس وہ آ رہا ہے, جلدی سے کمرہ صاف کرو اور چادر بچھاؤ, پانی وغیرہ کا انتظام, یعنی استقبال کا جو انتظام ہوتا ہے کس کے لیے کر رہے ہیں, ایسے آدمی کے لیے کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں غم اس کی وجہ سے آیا ہے اور ایسا غم مدینہ میں کبھی نہیں آیا, کہ احد کے وقت میں مدینہ میں جو غم آیا ہے ایسا وقت مدینہ کی زمین نے غم کا کبھی نہیں دیکھا استقبال میں. اور خالد بن ولید, عمر ابن عاص اور یہ عثمان ابن ابی طلحہ جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا, اور جو بچے یتیم ہوئے تھے اور جو وہ بھی قریب میں بیٹھے ہوئے, وہ بچے کہہ رہے ہیں اہلن وسہلن یا خالد بن ولید. یہ نہیں کہ ہم یتیم ہو چکے, ہمارا باپ چلا گیا, اہلن وسہلن یا خالد بن ولید آ جاؤ. جب بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آئے ہو, ان کے سب نیچے تھا خالد بن ولید, کیوں آئے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا مسلمان ہونے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ہنی اللہ مبارک, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, یہ کہہ کر آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے. وہ اخلاق دیکھ کر, یاد رکھنا کہ اخلاق اگر اچھے ہوں گے تو ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, کہ معاملہ آئے گا لیکن اچھے طریقے سے اس کا تم جو ہے حل کرو, اچھے طریقے سے اخلاق برتو اس کے ساتھ, تو تمہارا گاڑا دوست بن جائے گا وہ. ولی حمیم کا مطلب ہے گاڑا دوست پکا, کیونکہ کبھی دشمن ہو ہی نہیں سکتا. عثمان ابن ابی طلحہ مسلمان ہوئے, عمر ابن عاص مسلمان ہوئے, خالد بن ولید نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میرے گناہوں کا معاف کر دے. حضور نے فرمایا تو مسلمان ہوا تیرے. اب روایتوں میں یہ ہے کہ خالد بن ولید نے حضور سے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے, میرے گناہ معاف, میں نے بہت گھوڑے آپ کے خلاف دوڑائے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی موافقت میں دین کو پھیلانے میں میں خوب گھوڑے دوڑاؤں گا اور خوب کام کروں گا. آپ نے فرمایا تیرے گناہ معاف ہو چکے. خالد بن ولید نے کہا کہ نہ, میرا نام لے کے دعا کیجیے, تمہیں جو خوشی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ خالد بن ولید کو تو معاف کر دے, اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو تو معاف کر دے. اور یہ سارے خالد بن ولید روتے رہے, پھر پیچھے آ کر بیٹھ گئے. خالد بن ولید کہتے تھے کہ اگر مجھے, اچھا مجلس میں مشوروں میں بیٹھتے تھے خالد بن ولید لیکن کبھی سامنے نہیں بیٹھتے تھے, پیچھے بیٹھتے تھے. یہ کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا, میں نہیں بتا سکتا کیونکہ جی بھر کر کبھی چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں, شرم کے مارے, شرم آتی تھی کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو, اچھا مزاج میں ان کے تیزی تھی, ینگ پارٹی, مزاج کے اندر تیزی تھی خالد بن ولید کی, مزاج کی تیزی, کیا کوئی کام کرنا ہو تو کھٹ سے فیصلہ. حضرت عمر کہتے تھے کہ 60,000 رومی آئے ہیں, کون تیار ہے مقابلے کے لیے, کون جانے کے لیے تیار ہے؟ خالد بن ولید کھڑے ہو جاتے تھے, میں اکیلا تیار ہوں. اتنی بہادری تھی ان کی, میں اکیلا تیار ہوں، مجھے اکیلے کو بھیج دیجیے. حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں نہیں تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ جو ہے ان 60 کو لے لے تاکہ 60 چلے جائیں. تو خالد بن ولید کہتے تھے کہ حضرت وہ 60 جو 59 جو ہوں گے وہ میرے میں طے کروں گا، آپ طے نہیں کریں گے. حضرت عمر کہتے تھے کہ طے کر کون سا، تو وہیں کھڑے کھڑے تشکیل کرتے تھے، این عمرو ابن معدی کرب، این مقداد ابن اسود، این ابن عباس، این حفلاں، این فلاں، نام لے لے کر تو کھڑا ہو جا، تو کھڑا ہو جا، اور جاتے تھے اور جا کر جو ہے ماشاء اللہ کامیاب ہو کے آ جاتے تھے. تو مزاج میں ان کی تیزی تھی، اس لیے بعض مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ کبھی کبھی ان کی نبھتی نہیں تھی خالد بن ولید کی، لیکن حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا ان کو. عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت یہ چھوکرا آیا ہے نا، یہ بہت تیز ہے، بہت بولتا ہے اور بہت کرتا ہے. اچھا عبد الرحمن ابن عوف بڑے لوگوں میں سے، اتنے بڑے لوگوں میں سے کوئی حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ نبی تو کسی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک حضرت ابوبکر، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف. حضرت ابوبکر کے پیچھے تو مسجد نبوی میں، اور عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے کسی جگہ غزوے میں، کہ حضور فجر کی نماز کے لیے یعنی وضو کے لیے گئے تو بہت دیر ہو گئی، آتے آتے سورج نکلنے کا قریب ہونے، صحابہ نے مشورہ کیا بھی کسی کو امیر بنا، امام بنا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پڑھ لیں گے. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنایا، جب اب نماز شروع کی اور یا پہاڑی سے حضور نمودار ہوئے. اب عبد الرحمن ابن عوف آگے پیچھے ہونے لگے، کیا کروں، نماز پڑھاؤں، پیچھے ہٹوں، کیا کروں. حضور نے اشارہ کیا اور پیچھے آ کر حضور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. اتنا اونچا آدمی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے انتقال کے بعد ہمارا خرچے کا کیا ہوگا، آپ کا انتقال ہمارا خرچے کا کیا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیٹے لیٹے کہا کہ دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد اپنے خرچے کا زیادہ فکر نہ کرنا، ایک صادق الایمان آدمی آئے گا، صادق الایمان، وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. وہ تھے عبد الرحمن ابن عوف، کہ حضور کے انتقال کے بعد انہوں نے باغ خرید لیا اور باغ خرید کر ماؤں کے لیے وقف کر دیا کہ اس کی ساری آمدنی ماؤں کے پاس جائے گی، ساری آمدنی. تو اتنا ماؤں پر انہوں نے خرچ کیا. ماں عائشہ کہتی تھی کہ حضرت عمر کے انتقال سے پہلے جب وہ جگہ خالی تھی نا دفن ہونے کی، بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے، ابو بکر دفن ہو گئے، اب ایک جگہ خالی تھی، تو کہا میری تمنا یہ تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف وہاں دفن. میں عائشہ یہ کہتی تھی. اور بہت خرچ کیا، پھر کچھ حالات ایسے آئے، ان حالات کی وجہ سے وہ باغ بیچنا پڑا. جیسے جس حالات آتے ہیں تو باغ جو ہے وہ بیچا عبد الرحمن ابن عوف، بڑی رقم آئی. جب بڑی رقم آئی تو ایک درہم بھی اپنے گھر میں عبد الرحمن ابن عوف نہیں لے گئے، جو مائیں زندہ تھی سب کو دیا. جب وہ مال حضرت عائشہ کے پاس آیا ہے، اور جب اچھا عبد الرحمن ابن عوف کا ایک پوتا تھا، وہ کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے مائیں عائشہ کے پاس چلا جاتا تھا، مائیں عائشہ کے پاس، تو مائیں عائشہ اس کو سینے سے لگاتی تھی اور عبد الرحمن ابن عوف کے لیے دعا کرتی تھی کہ میں تیرے دادا کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جنت کے سلسبیل چشمے سے اسے پانی پلائے. پھر کہتی تھی حضرت عائشہ کہ جتنا اس نے ہمارا خیال کیا ہے کسی نے خیال نہیں کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عبد الرحمن ابن عوف سے. تو بڑے لوگوں میں تھے، شورا کے لوگوں میں تھے، تو ان کی خالد بن ولید سے نپتی نہیں تھی. یہ جوان، یہ بوڑھے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے شکایت کی کہ وہ چھوکرا آیا ہے، وہ تو بہت کرتا ہے، بہت تیز ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یہ مجھے بھی ڈانٹ دیتا ہے، مجھے بھی کچھ جملے سنا دیتا ہے. اتنے میں جو ہے خالد بن ولید آ گئے. تو خالد بن ولید نے کہا حضرت یہ بڑے میاں ہیں نا، یہ بہت ڈھیلے ڈھالے ہیں، یہ سمجھ گئے نا کہ بڑھاپے کے اندر آدمی ویسے کمزور ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے شکایت کی، عبد الرحمن ابن عوف نے شکایت کی خالد بن ولید کی، خالد بن ولید نے شکایت کی عبد الرحمن ابن عوف کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، جو حضور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جواب دیا، یوں کہا خالد تم عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو. اس لیے کہ یہ بدری ہیں, تو بدری نہیں ہے. خالد بن ولید کو بدر میں نہیں تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, کہاں سے ہوں گے بدر میں, وہ تو مقابلے پر تھے. کہ یہ بدری ہیں اور تو بدری نہیں ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ کب تک احترام کرو ان کا, یہ تو بہت ڈھیلے ڈھالی باتیں کرتے ہیں. کوئی کام ہو تو آدمی جب پھٹ پھٹ آدمی آگے بڑھے, یہ جن تیزی سے آگے بڑھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف اور یوں کہا, اے عبد الرحمن تم خالد ابن ولید کا احترام کرو, اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہ حضور نے لقب دیا خالد ابن ولید کو. تو یہ اخلاق تھے اللہ کے نبی کی. ہمیشہ آدمی اخلاق سے پسند جاتا ہے. اچھا اخلاق صرف اللہ کے لیے آپ برتو, تخلقوا باخلاق اللہ. اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ انک لعلی خلق عظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو ہے بہت اونچی تھی, لیکن اللہ نے کسی چیز کی کوئی نمایاں تعریف نہیں کی کہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے, آپ کا رکوع بہت اچھا ہے, آپ کا حج بہت اچھا ہے, آپ کا عمرہ بہت اچھا, اور آپ کی جو آپ کی امامت بہت اچھی. کچھ نہیں, آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. بچوں کے ساتھ بھی حضرت اسامہ تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے دانے نکلے تھے, چیچک کے دانے, اور چیچک کے دانے نکلے بھی ہوئے خدا کی شان ایسی. اچھا کوئی قبول صورت بھی نہیں تھی حضرت اسامہ. حضرت اسامہ جو ہے کوئی اتنے حبشی نسل کے تھے, کوئی قبول صورت بھی نہیں, چیچک کے دانے بھی نکلے ہوئے, بخار بھی, کھیلتے گرتے پڑتے یہ اما عائشہ کے کمرے میں داخل ہو گئے. تو جب میں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو حضور نے دیکھا, ارے بہت زبردست بخار ہے اس کو, اور اچھا پھر جو ہے آنکھ میں سے پانی نکل رہا, کان میں سے پانی نکل رہا, اور وہ دانے کچھ پھوٹے ہوئے تو اس میں سے بھی پانی نکل رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عائشہ سے کہا, ویش پیار والا جملہ. ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. میں عربو سے کہتا ہوں دھمال والا نہیں کہ تم لیلا نام رکھ لو, وہاں ان کے لیلا کے زیادہ ہوئے, تم لیلا نام رکھ لو, یہ جس سے پیار ٹپکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ, لیکن حضور محبت میں کہتے تھے عویش. کبھی حمیرہ کہتے تھے, کبھی صدیقہ کہتے تھے, کبھی عفیفہ کہتے تھے. تو نام وہ نہیں تھا, لیکن وہ پیار میں محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عویش, یہ بچہ ہے, ذرا تھوڑا سا اس کا مصاف کر لو, تھوڑا سا بدن. تو عائشہ نے کیا کہا, عائشہ نے کہا میں نے انکار تو نہیں کیا, لیکن میں نے کہا اس کی ماں کرے گی. میں کہا اس کو اس کی ماں کرے گی, میں اپنے کام میں لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی میں نے کہا لیکن یہ تو تھوڑی سی ان سمجھ گئے نا, کہ بھئی یعنی میں نے گن میں کہا بھی ایک خون نکل رہا ہے, یہ نکل رہا ہے, کہاں میں پوچھوں, ام ایمن تھی ان کے بعد وہ کرے گی. تو ماں عائشہ کہتی فرماتی تھی کہ جب میں نے تھوڑا اپنے کام میں لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے, باہر جا کر پانی لے کر آئے, کپڑا لے کر آئے, اور میرے سامنے جو ہے حضرت اسامہ کا چہرہ صاف کیا خون وغیرہ, اور جب ناک میں سے پانی نکل رہا تھا سب صاف کیا, اور پھر جو ہے وہ کپڑے ان کے نکالے, نکال کر تھوڑا بدن پر بھی تھوڑا تھوڑا پانی بخار کم ہو وہ کیا, اور وہ کر کے جلدی سے دوسرے کپڑے منگوائے اور دوسرے کپڑے پہنائے, پھر اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, اے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتی اور تو بڑی ہوتی فلانے کے ساتھ تیرا نکاح کرا دیتا, فلانے کے ساتھ نکاح کرا دیتا پیار کے ساتھ. ماں عائشہ کہتے ہیں میں نے تمہارے کہتی فرماتی ہیں کہ میں نے تمہارے نبی کے یہ اخلاق جب اسامہ کے ساتھ دیکھے تو میں تو ہچکیا مر کے رونے لگی کہ ارے کہاں اسامہ اور کہاں نبی, بچہ ہے وہ بھی قبول صورت نہیں ہے, کہاں ہی اور کہاں, یعنی کتنا تعلق. ماں عائشہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر باندیا کہتی کہ اسامہ گزر رہے ہیں باہر سے تو ماں عائشہ احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی, اپنے کمرے میں کھڑی ہو جاتی تھی. امی کیوں کھڑی ہوئی, یوں کہا اسامہ کے احترام میں, اور اسامہ تو باہر ہے, یہ تو باہر ہے لیکن تمہارے نبی نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. پھر ایک قصہ سنا تھی. ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو چیز اخلاق والی ہے وہ بہت اونچائی پر آدمی کو لے جائے گی, اخلاق والی چیز. ابو العاص ابن ربیع تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, مشرک تھے. اب آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا گا کہ سب مشرک کیسے تھے, شروع زمانے میں تو شادیاں ایسے ہی ہوتی تھی نا. تو وہ جب اچھا یہ مسلمان نہیں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے جو ہے کسی ترتیب سے کوئی ہار وغیرہ بھیج کر کوئی یہ کر کے, یعنی وہ کسی ترتیب سے بھی حضرت زینب کو بلا لیا تھا کہ ہمارے پاس تم آ جاؤ مدینہ منورہ. اب حضرت زینب جو ہے وہ آ گئی. میں سنا رہا ہوں کہ نبی کے اخلاق کتنے اونچے ہوتے ہیں. اب حضرت زینب جو ہے آ گئی, ابو الاس ابن ربی وہاں یہ تاجر تھے, ابو الاس ابن ربی, اور لوگوں سے پیسے لیتے تھے. پیسے لے کر یہ جاتے تھے شام جا کر تجارتیں کرتے تھے, تجارت کر کے پھر واپس آ کر جو ہے وہاں مکہ مکرمہ میں سب کو حساب چکاتے تھے, تیرا یہ نفع ہوا تیرا یہ نفع ہوا. تو سارے مکہ والے ان کے پاس رقمیں رکھواتے تھے ابو الاس ابن ربی کے پاس. اب ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام سے خوب مال لے کر یہ آ رہے تھے, یا مسلمانوں نے پکڑ لیا ان کو رستے میں. لیکن ہمارا اس زمانے میں قانون تھا کہ کوئی آدمی بھی اگر ہتھیار لے کر یا کوئی مال لے کر مدینہ منورہ سے گزر رہا ہے تو صحابہ تحقیق کرتے تھے, بھی تم ہتھیار لے کر مدینہ میں کیوں آئے, بھی تم کون ہو. تو صحابہ کی ٹولیاں گھومتی تھی تو انہوں نے پکڑ لیا. جب پکڑ لیا اور مال بھی لے لیا تو ابو الاس ابن ربیع نے کہا بھی مجھے چھوڑ دو یہ مال لے لو. صحابہ نے کہا بھی چھوڑ دو اس کو, لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی کے داماد رہ چکے ہیں, اس لیے لوگوں نے چھوڑ دیا. اب لے کے انہیں یہ ڈر لگا کہ مجھے چھوڑا تو ہے, مال تو میرا سارا لے لیا انہوں نے, لیکن مجھے خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی مجھے قتل نہ کر دے. تو بھاگے بھاگے سیدھے یہ مسجد نبوی میں آئے اندھیرے میں رات کے وقت میں, اور رات کے وقت میں مسجد نبوی میں آ کر پوچھا زینب کہاں ہے, ان کی اہلیہ رہ چکی تھی, زینب کہاں ہے. تو کسی بڑھیا نے کہا زینب کمرے میں رہتی ہے. تو یہ سیدھے وہاں گئے اور وہاں جا کر یہ کہا میں تیرا شوہر کسی زمانے میں تھا, اب میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے پناہ دے دے, تو مجھے پناہ دے دے تو مجھے کوئی مارے گا نہیں ورنہ میری جان کا خطرہ ہے. حضرت زینب نے کہا بہت اچھا. حضرت زینب نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر ایک طرف چادر بچھا کر ان کو سلا دیا اور کہا کہ تم سو جاؤ اور میری پناہ میں ہو. یہاں فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں, یہاں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے جو سلام پھیرا, سلام پھیرتے ہی عورتوں کا جو چبوترا تھا جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھی, تو حضرت زینب جو ہے یہ کھڑی ہو گئی. یہ کہا بھی دیکھو سارے مسلمانوں سن لو, ابو الاس ابن ربیع آئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہے, کوئی انہیں قتل نہ کرے. حضور نے جو سنا تو حضور تو ایک دم سے فوراً صحابہ سے کہا بھی بیٹھے رہنا, بیٹھے رہ جانا مت, بیٹھے رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر سیدھے حضرت زینب کے پاس گئے. بیٹا یہ کب آیا؟ یوں کہا ابا ایسا ہوا رات کو یہ آیا, رات کو یہ آئے اور میں جو ہے میاں نے انہوں نے پناہ مانگی, مال تو سارا لے لیا مسلمانوں نے لیکن انہوں نے پناہ مانگی. اب پرانا جو ہے ہمارا رشتہ رہ چکا ہے اور اب میں نے انہیں پناہ, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پناہ دینے کا تو ہر مسلمان کو حق ہے, لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا وہ مشرک ہے, تم مسلمان ہو, تم سے وہ خلوت نہ کرنے پائے. یہ آپ نے کہا کہ خلوت نہ کرنے پائے. حضرت زینب نے کہا حضرت خلوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نے کمرے میں ان کو لٹا دیا اور میں تو باہر آ گئی ہوں عورتوں کے چبوترے پر, اور اسی لیے میں نے یہیں چبوترے سے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ کیا, لیکن یہ کہ وہ خلوت نہ کرنے پائے, اتنا خبر رکھنا. تو حضرت زینب نے کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, اور واپس آ کر حضور کی آنکھیں سرخ, آنکھوں میں آنسو, بھائی سنو یہ زینب نے جو کیا ہے کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آوے کہ کیسے کیا, یہ میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, یعنی مجھے بھی کچھ یہ نہیں ہے کہ مجھے پوچھ کر کیا ہے یا میں نے اس کو کہا, کچھ نہیں, بس اس نے کیا. اب میری خالی خواہش یہ ہے, میری تمنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, میری تمنا یہ ہے کبھی یہ چیز جس کے پاس گئی وہ تو اس کا حق ہے, لیکن یہ کہ بھی اگر تم اسے واپس دے دو اور اسے اگر عزت کے ساتھ واپس بھیج دو مکہ مکرمہ, چونکہ یہ مال غریبوں کا ہے, یتیموں کا ہے, جو تجارت کرنے جاتا تھا وہاں سے لایا ہے. اس لیے تو سارے صحابہ نے جب حضور کو زبان سے جملہ سنا تو اب صحابہ نے کہا حضرت آپ کہیں ہم واپس نہ دیں. چنانچہ حضور نے وہی مسجد نبوی میں چادر بچھائی اور چادر بچھا کر لوگوں سے کہا مال ڈالو, تو کسی نے رسی لی تھی وہ, کسی نے سونا لیا تھا وہ دے دیا, کسی نے چاندی لی تھی وہ دے دی, کسی نے مال لیا تھا وہ دے دیا, کسی نے جو بھی پیسے لیے تھے وہ دے دیے. ابو العاص ابن ربیع کو اٹھایا گیا, جگایا گیا, بھائی دیکھو اپنا مال دیکھ لو سارا یہ مال ہے. یوں کہا بالکل سارا مال ہے. یوں کہا آپ عزت کے ساتھ مکہ مکرمہ جاؤ. حدیثوں میں آتا ہے ابو العاص ابن ربیع یہ سارا مال لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جو ہے سب کو جو حساب کتاب چکتے کیا, 3 دن وہاں قیام کیا اور 3 دن قیام کے بعد کہا بھی کسی کا کوئی حساب کتاب تو نہیں. انہوں نے کہا حساب کتاب تو نہیں ہے لیکن پیسے لو پھر دھندا کرنے کے لیے. ابو العاص ابن ربیع نے کہا پیسے بعد میں لوں گا, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی حساب کتاب تو نہیں ہے کسی کا, کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی کہے کہ وہ حضور کا داماد اور ابو العاص ابن ربیع پیسے لے کے بھاگ گیا. کیونکہ نہ کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں. 3-4 دن وہاں ٹھہرے, 3-4 دن کے بعد ابو العاص ابن ربیع مدینہ منورہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا اسلام جب حضور کے سامنے مسلمان ہوئے تو مدینہ منورہ میں بہت عورتیں روئی ہیں, بہت بچے روئے ہیں خوشی کے مارے, خوشی کے مارے. حضرت زینب بھی بہت روئی. اب حضرت زینب کا کیا ہوا بقیہ تفصیل بعد میں انشاءاللہ سنائیں گے. دعا کر لو, 1 بج رہا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله, لك الشكر كله ولك الخلق كله, لك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك أسعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله. اللهم صل على محمد في اول كلامنا, وصل على محمد في اوسط كلامنا, وصل على محمد في اخر كلامنا, وصل على محمد في جميع كلامنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا, وسلمه لنا متقبلا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کا غیب سے تکفل فرما دونوں جہاں کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما اے اللہ تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما ان راتوں میں تیری طرف سے جو خیریں اترا کرتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما دے اور ان راتوں میں تیری طرف سے جو شر اور برائی اترا کرتی ہے اے اللہ ان شر اور برائی سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اے اللہ بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما اے اللہ اس سفر میں جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما اس کی آبیاری فرما اس کی آب پاشی فرما اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما اے اللہ حشر کے میدان میں یہ کہیں نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا اے اللہ وہ شقی آدمی ہمیں مت بنانا وہ بدبخت آدمی ہمیں مت بنانا وہ شقی آدمی ہمیں مت بنانا وہ بدبخت آدمی ہمیں مت بنانا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکیں تجھ جیسا کریم آقا ہمیں ملا ہے اور نبی جیسا شفیق نبی ہمیں ملا اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا اور ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت بدبخت ہے وہ آدمی کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو سکے اے اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان مت بنانا بلکہ ہمیں وہ سعید انسان بنا کہ رحمت کے عشرے میں ہی ہماری معافی ہو چکی ہو ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہم آتق رقابنا من النار اللہم آتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا ورقاب ازواجنا ورقاب اقاربنا ورقاب جميع المسلمین والمسلمات من النار یا عزیز یا غفار ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے اے اللہ ہمارے جسموں کے اوپر اور ہمارے گوشت کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے اللہم حرم وجوہنا علی النار اللہم حرم اجسادنا علی النار اللہم حرم لحومنا علی النار جہنم کی آگ پر ہمارے جسم کو تو حرام قرار دے دے اور جنت الفردوس میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما دے اے اللہ تو ہی بتا اگر تو نے جنت الفردوس کا ہمارے لیے فیصلہ کیا تو تجھے کس کو پوچھنے کی ضرورت ہے اے اللہ تیرا تو چاہ لینا کافی ہے، اگر تو چاہ لے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ آج اس وقت میں امت پریشان ہے، اے اللہ کئی ملکوں کے اندر امت کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اے اللہ عورتیں جو ہیں وہ بیوائیں ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اے اللہ تو بتائیے امت کب تک پریشان رہے گی، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے دربار میں کوئی آتا ہے اور رات کے وقت میں آئے اور رمضان کی رات میں آئے وہ کبھی بھی خالی نہیں جا سکتا، اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو نے تو سو کے قاتل کو معاف کر دیا، تو نے تو بدکار عورت کو معاف کر دیا، اب ہماری باری آئی ہے، اے اللہ شیطان کا چھٹپیا بننے سے تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ ہیرا پھیری والی زندگی سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ راہ راست پر تو ہمیں ڈال دے، راہ راست پر تو ہمیں ڈال دے، سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، ہماری انگلی پکڑ لے اور ہمیں چلتا سکھا دے، ہمیں بولتا سکھا دے، ہمیں مانگتا سکھا دے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہم بھکاری بن کر آئے ہیں، ہم جیسا فقیر نہ تیرے دربار میں آیا ہے نہ آئے گا، ہم جیسا گنہگار نہ تیرے دربار میں آیا ہے نہ آئے گا، بے شک ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مگر تو کریم ہے، تو رحیم ہے، مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، تیری مغفرت کا سمندر بہت زیادہ وسیع ہے، ایک قطرہ ہمارے لیے کافی ہے، صرف ایک قطرہ ہمارے لیے کافی ہے، اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے اور ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو اور جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اس ملک میں آنے کو بھی قبول فرما، اس ملک کے پروگرام کو قبول فرما اور اس ملک سے جانے کو قبول فرما، اور آگے جن ملکوں میں جا رہے ہیں وہاں کے سارے پروگراموں کو آسان فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن لوگ جن اسلاف سے جن بڑے بزرگوں سے یہ دین کی باتیں ہمیں پہنچی ہیں، ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، امام بخاری کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ترمذی کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور صحابہ کی اور تابعین کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ابن کثیر کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اور بہترین اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، اے اللہ حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، حرام بستروں سے اس امت کے مردوں اور عورتوں کو نجات دے دے، اور حلال بستروں کا تو انتظام فرما دے۔ اے اللہ خیر کی گھڑیاں ہیں، اے اللہ اس خیر کی گھڑیوں میں تو ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ قرآن سے ہمارا خاص تعلق ہمیں عطا فرما، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، حشر کا میدان قائم ہوگا، ایک طرف جنت مہک رہی ہوگی، دوسری طرف جہنم دہک رہی ہوگی، اور آٹھ فرشتے تیرا عرش اٹھا کر لا رہے ہوں گے، اور ایک طرف نامہ اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھا ہوا ہوگا، اور اللہ تیرا نبی تیرے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہوگا، اور جب تجھے ترس آئے گا تو کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا وشفا تشفع، اے پیارے نبی سر اوپر کیجئے، آپ جو مانگو گے میں دوں گا، اور جب حضور سر اوپر کریں گے داڑھی کے اوپر آنسو ٹپک رہے ہوں گے، مانگو کیا مانگتے ہو، تیرا نبی ایک جملہ کہے گا، میں گنہگاروں کا سفارشی بن کر آیا ہوں۔ تیرے نبی نے کہا ہے کہ میں شفیع المذنبین ہوں، گنہگاروں کا سفارشی ہوں، تیری رحمت کو جوش آئے گا، تیرے نبی کی سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرمانا، تیرے نبی کی سفارش سے محروم نہ فرمانا، تیرے نبی کو اس امت سے بہت محبت رہی ہے اور بہت قربانی دی ہے، ان قربانیوں کی لاج رکھ لے، ہمارے اس مجلس میں اگر کوئی تماشائی بن کر آیا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ کوئی تماشائی بن کر بیٹھا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے. جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہو مائیں بہنیں اور بھائی آمین کہہ رہے ہوں ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما, ہماری کتابوں کو قبول فرما, ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما, اور تیرے دین کے خاطر ساری دنیا میں آنا جانا عافیت کے ساتھ ہمارے لیے مقدر فرما. ہر شریر کی شرارت سے, ہر فتین کے فتنے سے, ہر حاسد کے حسد سے, ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے, ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے, ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے, ہر روڑا اٹکانے کے روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے, ہماری ان مجلسوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما, پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما, جو مقروض ہوں عافیت ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد میں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. جنہیں مکان کی ضرورت تو مکان عطا فرما, جنہیں دکان کی ضرورت تو دکان عطا فرما. اے اللہ ہر وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے, اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے تو ناراض ہو جائے. اے اللہ ہر وہ کام پہ آگے بڑھنے کی توفیق دے جو تجھے خوش کرے, ایسا کاروبار کرنے کی توفیق دے جس سے دین کو پانی پہنچے, ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ ہمیں عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم استجب دعاءنا وجهدنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.